سنیچر 10 فروری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ اسرائیل نے فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی پر ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا، جبکہ شام نے اسرائیلی F-16 مار گرایا۔ اسرائیل کی نئی تشویش،
اسرائیل اب جب بھی ملٹری میجر لے گا شام پر تو اسے پہلے ایک بار اسیس کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر بھی خطرہ مندرا رہا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں جنگجوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں وہ مقام بھی شامل ہے جہاں سے کچھ گھنٹوں پہلے ایک ایرانی ڈرون نے اسرائیل کے لیے اڑان بھری تھی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی حکومت کا ایک جنگی طیارہ شامی توپوں کی فائرنگ سے ملکی سرحدوں کے اندر ہی تباہ ہو گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
اسرائیلی حکومت کے مطابق اس کا F-16 طیارہ شام کے اندر اس ایرانی ہدف کو نشانہ بنا رہا تھا جہاں سے اسرائیلی سرزمین کے اندر ایک ڈرون چھوڑا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک جنگی ہیلی کاپٹر نے ایک ایرانی ڈرون کو نشانہ بنایا جسے شام سے اڑایا گیا تھا اور وہ اسرائیلی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جواب میں اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے شام کے اندر ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف شام کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ ان کے فضائی دفاع کی جانب سے شامی فوجی اڈے کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے جواب میں فائر کیے گئے، جس میں ایک سے زیادہ طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔
جبکہ شمالی شام میں واقع افرین کے علاقے میں ترک فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ حملے میں 2 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ افرین کے علاقے میں ترک افواج کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اس حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ قانون ججمنٹ پر تنقید کرنے کا حق دیتا ہے، مگر جب ججوں کی ذات پر حملے شروع ہو جائیں تو مسئلہ گھمبیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے ماتحت کام نہیں کر سکتے۔ چودھری نثار ٹیکسلا میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔
یہ کیا میں منافقت کروں؟ میں جب تک سیاست میں ہوں کیا میں، مثلا آپ مجھے کہیں گے کہ فلاں، اب لمبی بات ہو جائے گی، مطلب میں بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا نا، ایک بندے کی ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ اس میں کون سی غلط، اس میں تنقید کا کون سا پہلو ہے؟ مجھ سے پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا، میں نے خود نہیں کہا، اور یہ ٹی وی انٹرویو تھا۔ آپ میاں نواز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں۔ شہباز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں۔ ان کا مریم نواز کے نیچے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں کر سکتا۔ اس میں کون سی غلطی ہے یار؟
پاکستان کے شہر قصور میں کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کی وارداتوں میں گرفتار ملزم کے خلاف باضابطہ عدالتی کارروائی کا آغاز آج لاہور میں ہوا۔ تفصیل بتائیں گے عمر دراز۔
سنیچر کے روز 7 سالہ زینب سمیت 8 کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کے بعد قتل کی وارداتوں میں نامزد ملزم عمران علی کے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقدمہ کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں کی۔ جمعہ کے روز پولیس کی طرف سے چالان پیش کرنے کے بعد عدالت نے ملزم کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس مقدمہ میں 7 روز میں فیصلہ سنانا ہوگا۔
شمالی کوریا کے مرکزی رہنما کم جون ان نے اپنی بہن کے ذریعے جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کو شمالی کوریا میں ایک سمٹ میں حصہ لینے کا دعوت نامہ بھجوایا ہے۔ ذیشان حیدر۔
اس سمٹ کی دعوت شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بہن کم یونگ جون نے دی۔ کم یونگ جونگ ایک دن قبل سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب دیکھنے کے لیے جنوبی کوریا آئی تھیں۔ دعوت نامہ ہاتھ سے لکھا گیا تھا اور جنوبی کوریا کے شہر سیول میں واقع ایوان صدر میں ایک ملاقات کے دوران دیا گیا۔ شمالی کوریا کے سیاسی خاندان کی جانب سے کسی بھی فرد کا جنوبی کوریا کا 60 دہائیوں بعد یہ پہلا دورہ ہے۔
انڈیا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں واقع سنجوان آرمی کیمپ پر 4 سے 5 مسلح افراد نے آج دوپہر بندوقوں سے حملہ کیا۔ انڈین حکام کے مطابق یہ حملہ کلدم تنظیم جیش محمد کے اہلکاروں نے کیا۔ جبکہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی غزہ کے مغربی کنارے کے دورے پر ہیں، جہاں وہ فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ نریندر مودی اس سے پہلے متحدہ عرب امارات اور عمان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ایک ڈبل ڈیکر بس کے حادثے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 40 زخمی ہیں۔ یہ بس ایک گھوڑوں کی ریس دیکھنے والوں اور وہاں کام کرنے والوں کو واپس لا رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد ابھی بس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن بنگلہ دیش پہنچے ہیں، جہاں وہ میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں کی بستیوں کا دورہ کریں گے۔ یہاں سے وہ میانمار جائیں گے، جہاں وہ آنگ سانگ سوچی کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 10 روز سے جاری قبائلی دھرنا حکومت کی یقین دہانی کے بعد ختم۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر، دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین میں پہلے مشرق وسطی چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شام میں ایران سے تعلق رکھنے والے مختلف اہداف کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایسا ایرانی ڈرون بھیجے جانے کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق کے اطراف میں بھی زوردار دھماکے سنائی دیے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل کا ایک F-16 لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام میں ایران سے منسلک مختلف اہداف کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے اطراف میں زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اسرائیلی حکام کے بقول ایرانی ڈرون بھیجے جانے کے رد عمل میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب شام اور ایران نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی ڈرون نے اسرائیلی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ قبل اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ کا ایک لڑاکا طیارہ اسرائیل کی ہی حدود میں گرا دیا گیا جو شام کی حدود میں اس ہدف کو نشانہ بنا رہا تھا جہاں سے ایک ایرانی ڈرون نے پرواز کرتے ہوئے اسرائیلی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس ڈرون کو جلد ہی شناخت کر لیا گیا اور اس کے جواب میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے شام کے اندر ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے محکمہ دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ڈرون اسرائیلی علاقے میں گرا اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔ ادھر شمالی اسرائیل کے شہروں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ سرحدی علاقے کے اسرائیلی شہریوں نے کئی دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاعات بھی دی ہیں۔ علاقے کے مکینوں نے احوال بتاتے ہوئے کہا،
یہ منظر بہت ہی دردناک ہے، ہم نے دھماکے کی سی آواز سنی، بس پھر ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔
صبح 5 بجے سے تھوڑا پہلے ہم نے 2 بار سائرن کی آواز سنی۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو محفوظ مقام کی جانب لے گیا۔ اب ہمیں بعض اوقات فضا میں جنگی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے۔
شام کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے ہفتے کو شامی فوجی اڈے کے خلاف اسرائیل کی طرف سے جارحیت کے بعد فائر کیے۔ بی بی سی کے مشرق وسطی کے نامہ نگار کہتے ہیں کہ اسرائیل کے شام میں فضائی حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم شام کی طرف سے کسی اسرائیلی جہاز کو مار گرانے سے جنگ کے شعلوں کو مزید ہوا ملے گی۔ دوسری جانب جنگ بندی کے تازہ ترین اعلانات کے باوجود شام کے سرکاری جنگی طیاروں نے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع مشرقی علاقے کو 5ویں دن بھی نشانہ بنایا۔ ان تازہ حکومتی کارروائیوں میں اب تک 200 کے قریب افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایران اور روس شامی صدر بشار الاسد کے اہم حمایتی ہیں اور وہ انہیں باغیوں کے خلاف لڑنے میں مدد دے رہے ہیں۔ گزشتہ نومبر میں مغربی انٹیلیجنس ذرائع نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ تہران شام میں مستقل فوجی اڈہ بنا رہا ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے گا۔
یہ تھی نازیہ گلزار، اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ F-16 کے تباہ ہونے کے بارے میں اسرائیلی حکام کیا کہہ رہے ہیں۔
دیکھیے، ابھی تک جو اسرائیلی ترجمان سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اس کو لے کر کے ابھی بھی جو ہے چھان بین چل رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ F-16 جو ہے وہ مار گرایا گیا، اور اس میں لیکن جو 2 پائلٹس تھے وہ لیکن سمے سے اس سے باہر نکل گئے۔ اس میں سے 2 ہی جو ہیں وہ زخمی ہیں، ایک کو تھوڑی ہلکی زخم ہے، لیکن دوسرا جو پائلٹ ہے اس کو سنجید جو ہے وہ اسے چوٹ آئی ہے، وہ بری طرح سے زخمی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن 2 ہی جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔
تو کیا اس واقعے کے بعد اسرائیل کی شام کے بارے میں اسٹریٹجی، جو حکمت عملی ہے، اس کے تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں؟
دیکھیے شام کو لے کر کے یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے کافی کچھ سننے کو مل رہا ہے، یہاں پر اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں بھی اس کی کافی چرچا ہو رہی ہے، اور جس طرح سے نیتن یاہو جو ہیں وہ حال میں روس کے صدر سے جا کر کے ملے اور اس کو لے کر کے چرچا ہوئی، اس سمے بھی یہاں پر یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران جو ہے ایران شام میں کافی مضبوط ہوا ہے، اور شام میں ایران کے کئی جو ہیں وہ انسولیشن جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں جس کا کہ استعمال ہو رہا ہے، اور اسرائیل کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان انسولیشنز کو لے کر کے جو بیسز ہیں ایرانین اس کا یوز ہو سکتا ہے، اس کا استعمال ہو سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس کو لے کر کے یہاں پر کافی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے اس کو لے کر کے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس طرح کے جب بھی کوئی وائلیشنز ہوں گے اور کوئی بھی ڈرون ادھر سے اسرائیلی ایئر اسپیس میں آتا ہے یا کوئی کسی بھی طرح کا اگر اسرائیلی سوورنٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے تو اسرائیل کی طرف سے سخت اقدامات لیے جائیں گے اور جوابی کاروائی ہوگی، یہ بات کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اور اس ترجمان نے جن سے میری بات ہوئی اسرائیلی فوج کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے کافی سیویئر وائلیشن مان رہے ہیں، اسرائیل مان رہا ہے جو جس طرح سے ڈرون جو ہے وہ اسرائیلی علاقے میں اندر آ گیا تھا، اور جب میں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کس لیے وہ ڈرون آیا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کوئی جانکاری نہیں دی، بس اتنا ہی کہا کہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ملٹری مشن پہ اسرائیل کے اندر آیا تھا۔
اچھا ہریندر، عام طور پر جب بھی اسرائیل شام پر حملے کرتا تھا تو سرکاری طور پر کوئی بیان وغیرہ نہیں دیا جاتا تھا، خاموشی سے کام لیا جاتا تھا، اب اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟
دیکھیے ابھی تک آپ نے بالکل صحیح کہا، اسرائیل کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی بیان نہیں آتا تھا، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک پالیسی بنا رکھا تھا کہ نہ تو ہم کنفرم کریں گے نہ ہی ہم ڈینائی کریں گے، کوئی بھی اس طرح کی جو خبر اگر انٹرنیشنل میڈیا میں چھپتی ہے، لیکن یہ جو ہے واقعہ یہ تھوڑا الگ ہے کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس کی سوورنٹی جو ہے اس پر کمپرومائز کیا گیا، اور اس وجہ سے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جوابی حملہ تھا، یہ ریٹیلیٹری موو تھا، اور ریٹیلیشن جب ہوتا ہے تب اسرائیل جو ہے وہ چپی نہیں ساتھتا ہے، تب وہ اس بات کی جانکاری دیتا ہے، اور اس لیے یہ جانکاری جو ہے وہ سامنے آئی۔
اچھا کیا ماہرین کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں کہ شام کے پاس جدید دفاعی نظام آ چکا ہے، یعنی جو ماڈرن ڈیفنس سسٹم ہے، کیا وہ ہے شام کے پاس؟
جی پہلے بھی جیسا میں نے کہا کہ اسرائیل میں کچھ سمے سے اس طرح کے خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے کافی سارے بیسز جو ہیں وہ بن چکے ہیں شام میں، اور وہاں پہ کافی کچھ جو ہے اسلحے اور ہتھیار جو ہیں ایران نے وہاں اکٹھا کر رکھا ہے، وہاں حزب اللہ بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے، اس کو لے کر کے یہاں کافی چنتا جو ہے ظاہر کی جا رہی تھی۔ اب جو آج کا واقعہ ہے اس کے بعد کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک بالکل اشارہ ہے کہ اب اسرائیل بھی کبھی بھی جب چاہے ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اب تیار ہے جوابی کاروائی کے لیے، جس طرح سے کہ F-16 کو مار گرایا گیا، اور اسرائیل اب کبھی بھی جب بھی کوئی اس طرح کے میجر لے گا، ملٹری میجر لے گا شام پر یا کسی اور خطے کے کسی اور حصے میں، تو اسے پہلے ایک بار اسیس کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر بھی خطرہ مڈرا رہا ہے، اس کے اوپر بھی جوابی کاروائی ہو سکتی ہے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ ادھر اسرائیل کے اس دعوے کے بارے میں کہ اس نے شام میں ایرانی ڈرون تباہ کیا ہے، میں نے تہران میں صحافی زہرا زیدی سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا ڈرون گرائے جانے کے بارے میں ایرانی حکومت کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیے اصل میں مسئلہ اس وقت ڈرون وغیرہ کا نہیں ہے، یہاں کے جو یعنی جو آفیسرز ہیں اس کے فوج اور اس کے، ان میں سے انہوں نے کہا یہ بالکل ایک مسئلہ خیز بات ہے کہ ہم شام سے وہاں پہ ڈرون بھیجیں گے، بہت سارے مینز ہیں اگر ہمیں جیسے کہتے ہیں جاسوسی کسی کو کرنا ہو تو اتنی آسانی سے وہ اپنے ڈرونز نہیں بھیجتا۔ اصل میں مسئلہ اسرائیل کا یہ ہے کہ اب تک اسرائیل جب جی چاہتا تھا وہ جا کے سیریا پہ حملہ کرتا تھا، اور حملہ کر کے ان کے کاروانوں کو, ان کے تیل کو, ان کی ہر چیز کو تباہ کر کے یہاں سے آ جاتے تھے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اب سیریا نے سوچا کہ بھئی یا اس پار ہو مسئلہ یا اس پار ہو, اور اس نے جواب دیا ہے. تو دنیا میں تو اندھیر مچی ہوئی ہے کہ جب یمن پہ اٹیک ہوتے ہیں, یمن پہ حملے ہوتے ہیں اور بےچارے شہری بھوکے پیاسے شہری چھوٹے چھوٹے بچے سب مارے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب یمن والے جواب دے دیتے ہیں تو سارا یورپ اور سارا امریکہ اور سارے سب آ کے لگ جاتے ہیں کہ ایران نے دیا تھا اور اس نے مارا ہے. تو وہی والی چیز سیریا کے ساتھ ہے. سیریا میں اب تک اسرائیل کو اس بات کی عادت نہیں تھی کہ اسے جواب دیا جائے, تو وہ اب اسے سیریا کو آج جواب ملا ہے, آئندہ بھی جواب ملے گا.
اچھا
تو یہی کہتی ہے اس پہ محض الزام ہے اور کچھ نہیں.
اچھا یہ نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں, اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایرانی حکام کا موقف یہ ہے کہ ان کا کوئی ڈرون وغیرہ وہاں پہ نہیں تھا شام میں.
نہیں تھا بالکل.
اچھا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شام میں داعش اور دیگر جو شدت پسند گروہ ہیں ان کو تو اب تقریباً شکست ہو گئی ہے, اور اس سے پہلے ایرانی حکومت نے جو جنگجو تھے شام میں ان کو یہ اعلان کیا تھا ان کو واپس بلانے کا, تو اب کون لوگ وہاں پہ موجود ہیں؟ کیا وہ سارے جو ایران کے راستے سے یا جو ایرانی گئے تھے ان شدت پسندوں کے خلاف سو کالڈ لڑنے کے لیے, کیا وہ سارے واپس آ چکے ہیں؟
دیکھیں ایسا ہے کہ وہاں پر مارنے کے اسرائیل جو سیریا کا کہنا ہے اس نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں جو حکومت کی مرکزی حکومت کے خلاف جو سارے انہوں نے دہشت گرد ٹرین کر کے بھیجے تھے ان کے لیے اسرائیل نے سیریا سے ملے ہوئے اپنے بارڈرز پر اسپتال قائم کیے ہوئے ہیں. تو جب وہ آپسی جنگ میں جب وہ مرتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں وہ, تو ان کے علاج کے لیے ان کو فوراً اسرائیل لے جایا جاتا ہے, اسرائیل کے بارڈرز کے اسپتالوں میں لے جایا جاتا ہے. تو ان کو ان سے نظر ہٹانے کے لیے یا وہاں پر اپنے لیے موقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ ان اپنے ٹرین کیے ہوئے سپاہیوں کو واپس لے جائیں جو اس سیریا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ اس قسم کے حملے کرتے ہیں تاکہ سیریا کا دھیان ادھر بٹے اور وہ لے جائیں. تو ایسا ہی یہ حملہ انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد بھی انہوں نے دو میزائل مارے جس کو سیریا نے ہوا میں ہی ختم کر دیا, اور اسی طرح کا ایک حملہ تھا جو ہمیشہ یہ کرتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ اس بار سیریا نے جواب دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ جواب دے گا.
زہرا صاحبہ وہ تو جو بھی ہے جواب دیا یا نہیں دیا, سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو ایرانی ہیں شام میں اب داعش کو شکست ہو گئی ہے, تو اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں؟
ہاں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے حکومت کے بھیجے ہوئے تو وہ لوگ تھے نہیں, وہ تھی رضاکار فورس, وہ پاکستان کے لوگ بھی تھے اس میں, افغانستان کے لوگ بھی تھے اس میں, ایران کے بھی تھے اور لبنان کے بھی تھے. وہ تھے عام پبلک سے اٹھے ہوئے جوان, تو وہ گئے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں, وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں, واپس آ گئے ہوں گے اور آ رہے ہیں جو اپنے اپنے جگہوں پر.
تہران سے یہ تھیں صحافی زہرا زیدی. مشرق وسطی خاص طور سے شام میں مختلف جنگیں جاری ہیں, مختلف فریق مختلف گروہ ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما ہیں, مگر اس ساری صورتحال میں شام کی اس خانہ جنگی میں اسرائیل کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ سوال میں نے واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے محقق کامران بخاری کے سامنے رکھا تو ان کا جواب تھا.
دیکھیں اس کو اسرائیل کے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کو بہت سارے چیلنجز ہیں, چاروں طرف اسرائیل کے جو ہے وہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے. مصر میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, اردن میں بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور پھر شام میں تو جیسے بہت ساری جنگیں چل رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کتنے کردار ہیں, کون کس وقت کس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو ایسے اثنا میں اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب جو حال ہی میں تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ داعش کو ڈیگریڈ کرنے کے بعد پلرا جو ہے وہ اسد حکومت کا بھاری ہو گیا ہے, روس کا بھاری ہو گیا ہے. یہ تو چلیں کردار ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اسرائیل کے لین دین چلتی رہتی ہے, لیکن اس کیمپ میں ایران اور حزب اللہ بھی موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے مخالفین میں ہیں, میں یوں کہوں گا کہ ان کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ہیں. تو ایسے میں اسرائیل واچ کر رہا ہے سیریا کو, جب بھی کوئی کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے, کوئی یہاں وہاں سے جو ہے ہتھیار ادھر ادھر کیے جاتے ہیں جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس یہ سمجھتی ہے, ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ان کے لیے خطرہ ہے تو پھر وہ وہاں پہ ایکٹ کرتے ہیں. اب یہ جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے جو رات کو ہوئی ہے, اس میں یہ ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی ایران کا ڈرون جو ہے وہ اسرائیل کے حدود عربے میں داخل ہو گیا تھا, تو اس کے جواب ایک تو اس کو مار گرایا, پھر جوابی کارروائی کی گئی. وہ کوئی پالمیرا کے قریب T4 ایئر بیس ہے جو کہ اسد حکومت نے داعش سے لے لیا تھا, تو وہاں پر کچھ اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایرانیوں کا بہت اثر و رسوخ ہے, ان کے جو ملٹری ایڈوائزر ہیں اور ان کی جو ماتحت جو فورسز ہیں جو باغیوں سے لڑ رہی ہیں وہ وہاں ہیں, تو اس کے اوپر پھر انہوں نے حملہ کیا, اس اپنے جو فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ ہیں F-16 کو بھیجا, کوئی مسل یوز کی گئی ہے 200 کر کے جو کہ روسی میک کی ہے, تو اس سے پھر یہ F-16 گرا ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اور ایران کسی کے بھی مفاد میں ہے کہ کوئی وہ بڑی قسم کی جو ہے نا جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں.
کامران بخاری صاحب, اسرائیل کا اب جو بھی کارروائی ہے شام میں, وہ کس گروہ کو فائدہ پہنچا کر اس میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے؟ کوئی ایک ایسا گروہ ہے جس کے فائدے سے اسرائیل کو فائدہ پہنچے؟
جی, یہ بہت ہی اچھا سوال کیا فریدی صاحب آپ نے. اس میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے اگر برتری حاصل ہو جائے شام کے اندر تو وہ اس کا فائدہ جو ہے اسرائیل کو ہوگا. دونوں طرف جو ہے مخالفین ہیں, ایک طرف شیعہ مخالفین ہیں, دوسری طرف سنی سلفی جہادی. تو جو ہے دیکھا جائے تو اس کو دو زاویوں سے دیکھ رہے ہیں اسرائیلی. تو کیونکہ میں ابھی اسرائیل میں دو ہفتے گزار کے آیا پچھلے مہینے, تو میرے وہاں کے جو ان کے عہدیداران ہیں ان سے بات چیت ہوئی, تو اس میں انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہمارا تو کوئی حلیف نہیں ہے اس لڑائی کے اندر, ہمیں تو دونوں طرف کو دیکھنا ہے کہ بھائی کون طاقتور ہو رہا ہے اور کتنی طاقت اختیار کر رہا ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسد حکومت کا جو سروائیول ہے وہ اسرائیل کے مفاد میں ہے. یہ ایک مکتبہ فکر ہے اسرائیل کے اندر کہ بھائی یہ ہمارے مفاد میں ہے, اس سے جو ہے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں. وہ انگریزی کی ایک محاورہ ہے, دی ڈیول یو نو از بیٹر دین دی ڈیول یو ڈونٹ. تو اسرائیل کے لیے اسد حکومت کا برسر اقتدار رہنا, مستحکم رہنا, وہ جو ہے اس اسرائیلی مکتبہ فکر کے جو ہے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہے. لیکن اس کے برعکس ایک اور اسرائیلی مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں صرف اسد حکومت مستحکم نہیں ہو رہی, ایران اور حزب اللہ بھی مستحکم ہو رہے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی منظم گروہ ہے. یہ شامی باغیوں اور داعش اور القاعدہ کے برعکس یہ بہت زیادہ منظم ہے. ان کا یہ صرف غیر ریاستی عناصر نہیں ہے, یہ باقاعدہ ریاستی عناصر ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن وہ جو دوسرا مکتبہ فکر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ صرف جو ہے یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے باغی جو ہے برسر اقتدار آ جائیں, کیونکہ پھر بالکل ہی ایک آوے کا آوا بگڑ جائے گا. اگر جو ہے دمشق میں جو ہے ان کی قوت بڑھ جاتی ہے, جو گولان ہائٹ ہے, جو جنوبی شام ہے, اس میں ان کی جو ہے طاقت بڑھ جاتی ہے باغیوں کی, چاہے وہ القاعدہ ہے, چاہے وہ داعش ہے یا دوسرا کوئی تیسرا ہے, تو یہ بھی اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ ایک catch-22 سچویشن کا شکار ہے.
یہ تھے واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے محقق کامران بخاری, جو اسرائیل, شام اور ایران کی تکون کے کو سمجھانے میں اور اس کا تجزیہ کرنے میں میری مدد کر رہے تھے. آج سیربین کا بڑا موضوع تھا ایرانی ڈرون کا گرایا جانا, اسرائیل کا F-16 گرایا جانا, اور اس کے بدلے میں اسرائیل کے شام میں بعض ٹھکانوں پر حملوں کے دعوے. یہی خبر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں اس وقت شامل ہے اور شہ سرخی ہے. اس کے علاوہ جو خبریں پڑھی جا رہی ہیں اس میں نمبر دو پر جو ہے اس کا عنوان ہے منگول آندھی جس سے بغداد آج تک سنبھل نہیں پایا ہے. یہ ایک کتاب کا ریویو ہے جس میں غالباً 13ویں صدی میں جب منگول نے بغداد پر حملہ کیا تھا اس کی کہانی کی تفصیل ہے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताज़ा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था, तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और अब खेल की खबरें सबा नाज से।
श्रीलंका ने बांग्लादेश को ढाका में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 215 रन से शिकस्त दे दी है। आज खेल के तीसरे दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 339 रन का हदफ मिला था, लेकिन पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 123 रन ही बना सकी। श्रीलंका की जानिब से ऑफ स्पिनर धनंजया ने 24 रन के इवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंकन बॉलर रंगाना हिरत की इस टेस्ट मैच में 4 विकेटों के साथ ही वो बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कुल विकेटों की तादाद 415 हो गई है। सबका रिकॉर्ड पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम का था, जिन्होंने 414 विकेटें हासिल की थीं। जोहानिसबर्ग में इंडिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें चौथे वनडे इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबल हैं। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। 6 मैचों की सीरीज में इंडिया को 3-0 की बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को T20 ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 138 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। जनूबी कोरिया में जारी 23वें सरमाई ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता स्वीडन की स्कीयर शार्लेट कैला ने। उन्होंने नॉर्वे की मेरिट ब्यूगन को 7.8 सेकंड से हराया। फेड कप टेनिस टूर्नामेंट में कल अमेरिका का मुकाबला नीदरलैंड से है। अमेरिकन टेनिस प्लेयर सरीना विलियम्स का कहना है कि फिलहाल उनकी तवज्जो का मरकज फेड कप है। रवां साल के बकिया 3 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में शिरकत का फैसला वो फेड कप मैच के बाद करेंगी। बर्तानिया की योहाना कोंटा और हेदर वॉटसन ने फेड कप ग्रुप 2 प्लेऑफ में एस्टोनिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। वॉटसन ने कैथरीन सार्को पूल बी में 6-1 और 6-1 से हराया और कोंटा ने अनिट कोंटावेट को 6-7, 6-4 और 6-2 से शिकस्त दी। ब्रिटिश साइकिलिंग स्टाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई नामुनासिब तस्वीर के साथ पोस्ट पर माजरत तलब की है, जिनमें गुज़िश्ता हफ्ते साइक्लो क्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान 2 साइक्लिस्ट को नस्ली इम्तियाज की बिना पर निशाना बनाया गया था।
खेलों का अहवाल आपने सबा नाज से सुना। पाकिस्तान कमसिन बच्चियों के साथ जिंसी ज्यादती के बाद उनके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ बाज़ाब्ता अदालती कार्रवाई का आगाज। बलूचिस्तान में सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल जारी है, तफसील आने को है। यहां खबरों के खुलासे के साथ तहमीना कुरैशी।
इसराइली जंगी तैयारों ने शाम में जंगजुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें वो मकाम भी शामिल है जहां से कुछ घंटों पहले एक ईरानी ड्रोन ने इसराइल के लिए उड़ान भरी थी। सऊदी अरब में जय्यद मजहबी रहनुमा शेख अब्दुल्ला अल मतलक ने कहा है कि औरतों पर अबाया पहनना लाजिम नहीं। शिमाली शाम में अफरीन के इलाके में तुर्क फजाइया का एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है। हमले में 2 फौजी अहलकार भी हलाक हुए हैं। इंडिया की हुकूमत ने दावा किया है कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में वाक़े सुंजवान आर्मी कैंप पर जैश मोहम्मद के अहलकारों ने बंदूकों से हमला किया। ये BBC उर्दू सर्विस है।
तहमीना कुरैशी से अहम खबरों के खुलासे के बाद सैरबीन के दूसरे मौजूदात में पहले इस्लामाबाद चलते हैं, जहां कबाइलियों का 10 रोज़ से जारी एहतजाजी धरना आज हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों के बाद ख़त्म हो गया है। मैंने इस्लामाबाद में नमनिगार खुदायनूर नासिर से बात की और उनसे पूछा कि हुकूमत ने क्या यकीन दहानियाँ करवाई हैं पख्तून कबाइल को।
جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جو پریس ریلیز احتجاج کرنے والوں کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے اس میں 5 مطالبات ہے, اور جو امیر مقام کی جانب سے جو 5 پوائنٹس ہے جو ایشو کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ مسنگ پرسنس کا نام یہاں پر نہیں ہے. جو امیر مقام کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر امیر مقام کی جانب سے, اس میں یہ پوائنٹس نہیں ہے مسنگ پرسنس کا. لیکن جو احتجاج کرنے والے ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں, اور ان میں ان کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, اور ماورائے عدالت پشتونوں کے جتنے بھی قتل عام کیے جا چکے ہیں ان کے لیے ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے, اور لاپتہ افراد کو یا تو عدالتوں کے حوالے کیا جائے یا پھر جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور چوتھا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے فاٹا سمیت وزیرستان سے لینڈ مائنز یا آئی ای ڈیز کا صفایا کیا جائے. پانچواں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت نے ان سے یہ مطالبہ تسلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد عام عوام پر کرفیو اور تشدد کی بندش کی جائے گی. تو یہ 5 مطالبات ہیں جو کہ گزشتہ 10 دنوں سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج دھرنا دیے بیٹھے تھے. اب ایک آدھا گھنٹہ پہلے آخری تقاریر ہوئی, امیر مقام نے بھی احتجاج کرنے والوں سے بات کی, اور احتجاج کرنے والوں کے جو مشران تھے انہوں نے بھی وہاں پہ بات کی, اور یہ ان کے پرامن طور پر منتشر ہو چکا ہے دھرنا.
تو یہ دھرنا یا یہ جو احتجاج تھا جس طرح میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اور دھرنے کے شرکا کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں صرف یہ اس ایک نقطے کا فرق ہے کہ اس میں مسنگ ہاں جو لوگ گمشدہ ہیں ایک فہرست میں ان کے نام ہیں, اور حکومت کی طرف سے جو شائع کیا گیا ہے اس میں نام نہیں دیے گئے.
اس میں مسنگ پرسنس کا نام نہیں کے نام نہیں ہے, لیکن یہ لکھا ہے وہاں پر بھی کہ جو جرگے کے مطالبے ہیں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ان پر فی الفور عمل کیا جائے گا. تو گو کہ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دوسرا بڑا مطالبہ تھا مظاہرین کا وہ مسنگ پرسنس کا تھا, اور کل رات سے یہ جو مظاہرین ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں اور پشتونخوا کے مختلف علاقوں میں لگ بھگ 71 کے قریب جو مسنگ پرسنس تھے وہ واپس گھروں میں آئے ہیں. تو ایک طرح سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو مظاہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, اور وہ امید سے ہیں کہ ایک مہینہ پھر بھی وہ ٹائم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ ایک مہینے تک ہم جا رہے ہیں واپس, لیکن ایک مہینے کے اندر ہماری یہ 5 مطالبات پھر بھی اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ایک مہینے کے بعد پھر وہ احتجاج شروع کریں گے.
اچھا خدائے نور, آپ ظاہر ہے جب سے یہ احتجاجی دھرنا شروع ہوا اس وقت سے آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو پشتون ایریاز میں جس طرح کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں ان پر آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ اس دھرنے کے دوران سیاسی طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کسی طرح حمایت کا اعلان کیا ان دھرنا دینے والوں کی, کسی طرح ان کو سپورٹ کیا؟
جہاں تک ان کے کارکنوں کی بات ہے تو وہ پہلے ہی دن سے اس دھرنے میں موجود تھے, یعنی کہ ہم جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا آپ نام لے ان کے کارکن یہاں پر تھے. اے این پی مثال کے طور پر, پشتونخوا ملا عوامی پارٹی, جماعت اسلامی, جماعت علماء اسلام فضل الرحمان, جتنے بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی, وہ یہاں پہ ان کے لوگ تھے. اور اس کے ساتھ ہی یعنی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پشتونوں کی, چاہے وہ مذہبی ہو یا قوم پرست ہو, وہ سارے ان کے ساتھ ایک دن کے لیے آئے تقاریر کی یہاں پر. ان میں عمران خان آئے, جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق آئے, جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آئے, اور قوم پرست رہنما اسفند یار ولی خان آئے, اور اس کے ساتھ محمود خان اچکزائی اور آفتاب شیرپاؤ. یعنی کہ وہ تو ایک دن کے لیے آئے تقاریر کی, واپس چلے گئے, لیکن ان کے جو کارکن تھے وہ نہ صرف اسلام آباد میں ان کے ساتھ تھے بلکہ بنو ٹانک اور پشاور سے ہوتے ہوئے ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ اسلام آباد تک پہنچے تھے بلکہ فیبروری کے 1 تاریخ تک, اور پھر آج تک ان کے ساتھ تھے.
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار خدائے نور ناصر. پاکستان کے شہر قصور میں کم سن بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کے قتل کے ملزم کے خلاف باضابطہ عدالتی کارروائی کا آغاز آج لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ہوا. لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر مقدمے کا فیصلہ 7 روز کے اندر سنایا جائے گا. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ.
سنیچر کے روز 7 سالہ زینب سمیت 8 کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کے بعد قتل کی وارداتوں میں نامزد ملزم عمران علی کے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقدمہ کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں کی۔ جمعہ کے روز پولیس کی طرف سے چالان پیش کرنے کے بعد عدالت نے ملزم کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس مقدمہ میں 7 روز میں فیصلہ سنانا ہوگا۔ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ سرکاری وکلاء کے مطابق پولیس نے عدالت کے سامنے جمعہ کے روز چالان پیش کرنے کے ساتھ گواہان کی فہرست بھی پیش کر دی ہے۔ تاہم پہلی سماعت کے دوران ملزم پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ قصور کے رہائشی ملزم عمران علی کو گزشتہ ماہ کم سن بچی زینب کے قتل کے الزام میں ان کا ڈی این اے میچ ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران علی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ تاہم پولیس کے مطابق عمران علی زینب کے علاوہ 7 مزید کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کے بعد قتل کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ پولیس نے ان مقدمات میں بھی ان کو باضابطہ طور پر ملزم کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ جمعہ کے روز حکومت پنجاب نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کے خلاف مقدمہ کی سماعت جیل منتقل کر دی جائے، جس کو منظور کر لیا گیا تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری نے آج زینب قتل کیس کی سو موٹو کی کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی تفتیش پر اطمینان کا اظہار کیا اور مقدمہ کو نمٹا دیا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان سے سینٹ کی نشستوں پر انتخابات کے لیے آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد کے بعض سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ہارس ٹریڈنگ یعنی ووٹوں کی خرید و فروخت کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئٹہ میں پشتون قومی جرگہ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 28 امیدواروں میں سے 11 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی چھان بین کی گئی۔ جن 11 امیدواروں کے کاغذات کی چھان بین کی گئی وہ درست قرار پائے۔ بلوچستان سے سینٹ کے لیے 28 امیدواروں میں سے 11 آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی موجودگی پر جہاں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں اس تناظر میں ہارس ٹریڈنگ یعنی ووٹوں کی خرید و فروخت کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں آزاد امیدوار بلوچستان سے سینٹ کے انتخاب میں پیسے کے بل بوتے پر کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے رہنما اور سینٹ کے لیے پارٹی کے امیدوار میر طاہر بزنجو کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے بلوچستان اس حوالے سے بدنام ہے۔
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عزت بلوچستان کے اراکینی اسمبلی کے ہاتھ، اب ان کی مرضی، وہ اپنے سینے پر برائے فروخت کا بورڈ لگائیں گے یا بلوچستان کی عزت کی پاسداری کریں گے کہ اس زمن میں سینٹ کے حوالے سے بلوچستان نہایت بدنام رہا ہے۔
تاہم وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات انوار کاکڑ نے ہارس ٹریڈنگ کے تاثر کو مسترد کیا۔
دیکھیے، میں بالکل اس تاثر کو رد کرتا ہوں، اور یہ انسلٹ ہے ان ووٹرز کی بھی اور جو کینڈیڈیٹس ہیں پرابلی ان کی بھی۔ لوگ اپنے کانشنس کو دیکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں گے۔
دوسری جانب کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئٹہ میں بھی پشتون جرگے کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پشتونخوا میپ، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کے علاوہ اسلام آباد میں منعقدہ جرگے کے دیگر مطالبات تسلیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکہ میں فری کراچی کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی ہے، جس میں پاکستان میں رہنے والے مہاجروں کے حقوق اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کی مبینہ ذاتیوں کے بارے میں امریکیوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکہ میں جاری فری کراچی مہم کے تحت واشنگٹن شہر میں 100 ٹیکسیوں کے اوپر فری کراچی لکھے ہوئے بینر اور پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ بینر پر لکھا ہے، پاکستان کے مہاجروں کو بچائیں۔ یہ ٹیکسیاں شہر بھر کے اہم علاقوں جیسے وائٹ ہاؤس، امریکی کانگریس اور وزارت خارجہ کے علاوہ اراکین کانگریس کے دفاتر کے آس پاس بھی گشت لگاتی رہتی ہیں۔ اس مہم کی شروعات مارٹن لوتھر کنگ ڈے کے روز کی گئی اور امریکی سول رائٹس لیڈر کی یاد میں نکالی جانے والی ایک پریڈ میں بھی فری کراچی مہم کی گاڑیاں شامل ہوئیں۔ امریکہ میں رہنے والے کچھ پاکستانی مہاجر لوگ اس مہم میں شامل ہیں۔ فری کراچی مہم کے ترجمان ندیم نصرت اس مہم کے بارے میں کہتے ہیں،
جو مذہبی انتہا پسندی اس کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کراچی میں جو جتنے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں وہ ان کا اثر و رسوخ بہت تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے۔ جو مہاجر یا کراچی کے شہری اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو انسانی حقوق پامالیاں ہوتی ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، اور اس وقت بھی ہزاروں نوجوان لاپتہ ہیں، ہزاروں ماں برائے عدالت قتل کیے جا چکے ہیں، جیلوں میں ہیں۔ اس پوری صورتحال کی وجہ سے لوگ وہاں پہ اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ تو یہی اس وقت ممکن ہے کہ ہم امریکہ سے بیٹھ کے یا جو دنیا کے اور ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے بیٹھ کے کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔
امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ایک اجلاس میں بھی اس مہم کے نمائندے شامل ہوئے اور کراچی میں مہاجروں کے ساتھ مبینہ زیادتیوں کے بارے میں بیان درج کرائے۔ اس ہفتے امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ایک رکن ڈینر اور باکر نے بھی کراچی میں رہنے والے مہاجروں کے حق میں بات کی۔
We've got a group in Karachi, the MQM movement, and they're finding their people murdered, they're finding their lives repressed.
ڈینر اور باکر کہہ رہے تھے، ہمیں ان سبھی گروہوں کی مدد کرنی چاہیے جن پر پاکستان میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ہمیں بلوچ لوگوں اور مہاجروں کی مدد کرنی چاہیے، ان لوگوں کو نہایت مشکل حالات کا سامنا ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ فری کراچی مہم کے ترجمان ندیم نصرت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مہم کو ٹرمپ انتظامیہ سے بھی حوصلہ افزا اشارے مل رہے ہیں۔
بالکل، میں سپیسیفکس پہ نہیں جاؤں گا لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل اشارے ملے ہیں، مل رہے ہیں اور مزید اشارے ملیں گے، کیونکہ بہت سارے معاملات پہ ایک ہم آہنگی ہے ان کے موقف میں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں کافی زیادہ ہم آہنگی ہیں۔ موجودہ ایڈمنسٹریشن سے ہمیں بطور خاص امید ہے کہ وہ جس طرح اس نے ابھی تک ایک بولڈلی ایک چیز کو ایکنالج کیا ہے، فیوچر میں بھی یہ جاری رہے گا۔
ندیم نصرت نے بتایا کہ فری کراچی مہم جاری رہے گی اور پاکستان میں رہ رہے مہاجروں کے ساتھ پاکستانی فوج اور حکومتوں کی مبینہ زیادتیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی سطح پر وہ اور ان کے ساتھی آواز اٹھاتے رہیں گے۔
یہ تھے صحافی سلیم رضوی، اور اب ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں ایک برس قبل بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد وہاں پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ پچھلے 9 مہینے کے اندر ریاست میں 1000 سے زیادہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان پولیس تصادم میں اب تک 38 جرائم پیشہ افراد مارے جا چکے ہیں، تقریباً 300 زخمی ہوئے اور 2000 سے زیادہ مجرموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور حقوق انسانی کی تنظیموں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس انکاؤنٹرز کا سلسلہ بند کرے، کیونکہ بقول ان کے ان میں بہت سے بے قصور افراد بلا وجہ مارے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ ان میں سے بہت سے انکاؤنٹرز فرضی تھے۔ پچھلے دنوں دلی کے نواح میں اتر پردیش پولیس نے شادی کی تقریب سے لوٹنے والی ایک فیملی کی کار پر گولی چلا دی۔ پولیس نے انہیں جرائم پیشہ بتایا۔ کار میں 2 افراد کو گولی لگی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد کئی پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس انہیں ڈاکو سمجھ رہی تھی۔ اسے کوئی دو رائے نہیں کہ امن و قانون کا نظام قائم کرنے کے لیے انتظامی سختی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر چھوٹے بڑے جرائم پیشہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس طرح کے طریقہ کار پر ہمیشہ نکتہ چینی ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی۔ انکاؤنٹر صرف مخصوص حالات میں کسی کیس کا آخری حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ضابطے طے کیے گئے ہیں ان کے مطابق انکاؤنٹر میں ہر ہلاکت کو قتل کے طور پر درج کیا جاتا ہے اور اس کی تفتیش مجسٹریٹ کی سطح پر ہوتی ہے تاکہ کوئی ناانصافی نہ ہو سکے۔ اتر پردیش میں 9 مہینے کے اندر پولیس کے ہاتھوں 38 ہلاکتیں تشویش کا باعث ہیں۔ جمہوری ملکوں میں تشدد کا اختیار صرف ریاست کو دیا گیا ہے اور ریاست سے کوئی زیادتی نہ سردرد ہونے پائے، اس لیے ان اختیارات کو بھی کئی طرح کے ضابطوں کے تحت رکھا گیا ہے۔ کسی کی زندگی لینے کا اختیار ریاست کو انتہائی شاد و نادر حالات میں دیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف مہم قابل ستائش ہے، لیکن پوری ریاست میں موت اور انکاؤنٹر کی دہشت پیدا کرنا بہترین انتظامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حقوق انسانی کے قومی کمیشن نے ریاستی حکومت کو کم از کم 20 انکاؤنٹرز کے معاملوں میں نوٹس بھیجا ہے اور وضاحت طلب کی ہے۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے 1 برس کی مدت میں 38 افراد کو ہلاک کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ریاست میں پولیس کا نظام انتشار اور بدنظمی کی گرفت میں ہے۔ ریاستی حکومت کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ریاست میں جرائم پر قابو پانا اس لیے بھی مشکل رہا ہے کیونکہ جرائم پیشہ ناصر کو ہر دور میں سیاسی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، جس میں آپ ممبئی کی فلمی دنیا کی چٹ پٹی خبریں اور فلموں پر تبصرے سنتے ہیں۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کچی ڈوریوں 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 سے میں
پتا نہیں یہ کبھی کسی سے اپنے دل کی بات کہیں گے بھی یا نہیں۔
دل دیا گلے
سلمان خان نے لڑکی ملنے کا اعلان کیا تو وہ بھی اپنے جیجا جی کی فلم کے لیے۔ ادھر رنبیر ہیں کہ بار بار دل کی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے۔
تو نا بڑی کول لگتی ہے مجھے، آئی لو یو گرل فرینڈ بن جا میری، تو اور میں راک کر دیں گے بتا رہا ہوں۔
سنا ہے اس بار عالیہ بھٹ کی باری ہے، ان کا دل بھی عجیب ہے مانتا ہی نہیں۔ اب رنبیر کا دل کون سا نیا گل کھلائے گا یہ بہت جلد سب کو پتا چل جائے گا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورابھ بھاسکر بھنسالی صاحب سے کیا پوچھنا چاہتی تھی، تپسی پنو کے پاپا انہیں ڈانٹتے کیوں ہیں اور انکت تیواری کو رومانس کیوں پسند ہے۔
اپنے کرم کی کرا گئے
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ محبت اور رومانس کس کو پسند نہیں؟ آپ کہیں گے کہ میں اب پیار محبت کی باتیں کیوں کرنے لگی، بھائی ویلنٹائن ڈے نزدیک ہے جسے ایک طرح سے پیار کرنے والوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ ہر گلوکار انکت تیواری ویلنٹائن ڈے بڑے شوق سے مناتے ہیں۔
مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ پیار والے دن، کیونکہ I believe in love and عشق عاشق جو بھی نام دینا چاہیں۔ آئی وش کہ کبھی میرا گانا 14 فیب کو ریلیز ہو۔ ہاں آف کورس رومانٹک ہوگا، اب وہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس بار بھی نہیں ہو رہا ہے۔
چشمے بددور، بیبی اور پنک میں کام کرنے والی تپسی پنو کی جڑواں 2 بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس کے بعد ان کے پاس بھی فلموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تپسی کہتی ہیں کہ وہ آج کل بہت خوش ہے اور جو بھی خریدتی ہیں پرائز ٹیگ نہیں دیکھتی۔
Obviously, یار میں بہت مڈل کلاس فیملی سے آتی ہوں یار، نہیں اب تھینکفلی مجھے نہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیگ کے کتنے کی چیز ہے، اگر پسند ہوتی ہے تو افورڈ کر لیتی ہوں، وہ الگ بات ہے۔ بعد میں جب بیلنس شیٹ میں میرے فادر کو دکھتا ہے وہ اماؤنٹ تو بہت زیادہ ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، بٹ اب تو ایسا نہیں رہ گیا کہ ٹیگ دیکھنا پڑے زیادہ۔
On the other मेरा हैंड सौरभ भास्कर है जो संजय लीला भंसाली से कुछ सवाल कर बैठी और संजय बाबू है कि जवाब ही नहीं दे रहे।
एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है फिर वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए आ जाती है, और चूंकि ये फिल्म इतनी जरूरी फिल्म है, हमारे समाज में इस फिल्म ने इतने सारे बाकी मुद्दे खोले, इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे सवाल हैं वो भी वो जो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन चीज हो गई है उसका हिस्सा बने, और इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने ये जो लेटर है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया।
तो स्वरा जी, कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई?
मैं उन आवाजों में से थी जिन्होंने लगातार पद्मावती का सपोर्ट किया। आई थिंक ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने लगातार करनी सेना के खिलाफ बयान दिए हैं, लगातार मैंने वायकॉम, संजय सर, पद्मावती के बाकी टीम के हक के बारे में बोला है कि, और सिर्फ उनके नहीं हर आर्टिस्ट का हक है कि वो अपनी जो कहानी कहना चाहते हैं, जो फिल्म कहना चाहते हैं, वो उसे एक सुरक्षित समाज में एक सुरक्षित रूप से बनाए।
ये वो है जिन्होंने 11 जबानों की 220 फिल्मों में काम किया और जिनका तकिया कलाम है क्या वीडियो। जी हाँ, सही पकड़े हैं, ये है जैकी श्रॉफ। गुजराती पप्पा और ताजिकिस्तान की ओगैर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली मम्मी के बेटे जैकी श्रॉफ ने माली तंगी के सबब पढ़ाई छोड़ी और ट्रेवल एजेंसी में काम किया, इसके साथ ही मॉडलिंग भी की।
अरे सुनो हसीना काजल वाली मेरा, पूछो पता ना दिलदार, मैं आवारा एक बुड़ जा रहा।
1982 में देवानंद की नजर उन पर पड़ी और देवानंद ने उन्हें फिल्म स्वामी दादा में ब्रेक दिया। 83 में सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म का हीरो बनाया और फिल्म का नाम था हीरो। मीनाक्षी शेषाद्री के साथ जैकी की ये फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। तो जैकी जी, अपनी कामयाबी का सहरा आप किसके सर बांधेंगे?
श्रेय तो जिनने मुझे इंडस्ट्री में लाए, सुभाष जी उनको दूंगा, बाकी माँ की दुआ और अपना काम और आप लोगों का प्यार आप लोग को दूंगा जो मेरे जैसे को एक्सेप्ट करा आप लोगों ने। बाकी क्या, बस कान पकड़ता हूँ, जहाँ था वहाँ से कई कदम आगे हूँ। गाड़ने वाले सुभाष जी, उगने वाला मैं, निकल ले।
के बाद जैकी ने सुभाष घई के साथ कई फिल्में की जिनमें अंदर बाहर, जानू और युद्ध शामिल हैं। ये फिल्में काफी कामयाब रही।
ओ रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या।
अपने करियर के दौरान एक्टिंग के अलावा जैकी श्रॉफ ने जबान भी सीखी।
मेरे को बिगिनिंग में आशा चंद्रा जी ने बुलाया था मेरे हिंदी को सुधारने के लिए, एक महीना वहाँ रहा, बट मेरे मेन गुरु सुभाष घई साहब रहे हैं, विनोद चोपड़ा रहे हैं, महेश भट्ट साहब रहे हैं। लॉट ऑफ दीज डायरेक्टर्स हैव ट्रेन्ड मी। जब मैं स्वामी दादा में आया था तो देव साहब मेरे ट्रेनर थे, मुझे उनसे उनकी आशा ही ब्लेस्ड मी और मुझे सिखाया एक्टिंग। बाकी हीरो जब करने लगा सुभाष घई साहब हैंडल्ड मी, ही वॉज माई टीचर। I've been lucky to have teachers who have been really, really big, big directors.
सुभाष घई के साथ जैकी की फिल्म कर्मा उनकी कामयाब तरीन फिल्मों में से एक थी।
दिल दिया है जा भी दे ये, ऐ सनम तेरे लिए।
जैकी की अगली फिल्म काश, दहलीज और सच्ची का बोलबाला क्रिटिकली तो सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं जगा सकी। जैकी ने अपने और आज के दौर के मुख्तलिफ स्टार्स के साथ काम किया है, तो उनके ख्याल में बेहतर एक्टर कौन है?
देख बड़ू, मेरे को नसीर भाई बहुत अच्छा लगता है। नसीर इज अ डियर फ्रेंड एंड इज अ ग्रेट एक्टर। आई लाइक डैनी साहब हेल्फ अ लॉट, डिंपल जी आई लाइक हेल्फ अ लॉट, माधुरी जी आई लाइक। आई मीन नाम गिनते जाऊंगा तो मेरे सारी हीरोइन में आई लाइक। और अनिल कपूर से सीखने मिला, आमिर खान से सीखने मिला, शाहरुख से सीखने मिला कि किस तरह से किंग अंकल में मेरा एक छोटा भाई बन के आया था एक छोटा रोल, और आज किस तरह से इंडस्ट्री का बादशाह बन के बढ़ा है। ये सारी चीजें यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दीज यंगस्टर्स हु हैड कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड सडनली दे आर यू नो लाइक पावर पैक।
जैकी श्रॉफ ने फिल्म राम लखन, परिंदा और त्रिदेव के साथ एक बार फिर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और कई अवार्ड भी लिए। लेकिन आज के अदाकारों के बारे में उनका क्या कहना है?
बहुत सारे यंगस्टर जितने भी आए सभी अच्छा है, सबको एक्सेप्ट कर रहा है, सब लोगों का काम अच्छा, सबका लुक अच्छा, सबको मतलब एक्सेप्टेंस लेवल अपने यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है, प्यार बहुत देना दे रहे हैं। That's what I feel. A lot of youngsters have come and they have been loved. So I'm really happy के industry ने अपना हाथ ऐसा चौड़ा खोल के रखे लाए। आओ।
90 की दिहाई में जैकी श्रॉफ फिल्म सौदागर, अंगार, खलनायक, 1942 लव स्टोरी, रंगीला और बॉर्डर जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा बने। जैकी श्रॉफ आज भी अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं और पलटन और ठग ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ हैं। साथ ही उनके बेटे टाइगर श्रॉफ ने भी अपने पप्पा के नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी हैं। तो अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगे?
वो बच्चा अलग, एक अलग डांसर है, खूबसूरत डांसर है, एक फैंटास्टिक फाइटर है, जिमनास्ट है, और जिस हिसाब से उनने काम किया है इस पिक्चर में, पहली पिक्चर में बड़ा अच्छा काम किया, एक नेशनल अवार्ड विनर के साथ सामने खड़ा रहकर डायलॉग बोलना और अपने शांत रहकर भी काफी एक्सप्रेस करना, मेरा बेटा इसलिए नहीं बोलता मगर वाकई मुझे इम्प्रेस कर दिया उन्होंने।
और अब इस हफ्ते की फिल्म जिसका टॉपिक भी यूनिक है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म पैडमैन की।
वुमन स्ट्रॉन्ग, मदर स्ट्रॉन्ग, सिस्टर स्ट्रॉन्ग, देन कंट्री स्ट्रॉन्ग।
अक्षय कुमार की इस फिल्म के बारे में हमारे फिल्म क्रिटिक अनब बनर्जी का क्या कहना है?
पैडमैन एक बहुत रेलेवेंट फिल्म है। इसमें ऐसा मुद्दा उठाया गया है जो शायद घरों में भी बात नहीं करते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, मौत हो जाती है, यानी सैनिटरी नैपकिन्स का मुद्दा। और इसको बाल्की ने जो उठाया है या अक्षय कुमार ने जो एक इतना एक बोल्ड स्टेप लिया है ऐसी फिल्म में लीड रोल करके, मुझे लगता है बहुत ही काबिल तारीफ है।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।
आइए देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है।
बहुत बहुत अच्छे से, 100 में से 200% वेरी वेल।
घर पे ये मैसेज लेके जाऊंगा कि पैड्स की बातें नॉर्मली है, करना चाहिए, हर लड़कियों को तकलीफ होती है, हम भी समझते हैं, हम मर्दे तो क्या हुआ, हमें उनकी तकलीफ नहीं समझती, हम समझते हैं। मुझे नहीं लगता उनके अलावा कोई ये रोल कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कोई और एक्टर दिमाग में आते ही नहीं अक्षय कुमार के अलावा।
मेरे हिसाब से तो परफेक्ट, तो काफी अच्छा है।
ब्लडी मैन, हाफ आवर मैन ब्लीडिंग लाइक वुमन, दे स्ट्रेट डाइंग।
ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अब चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
देवी और सज्जनों, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, धन्यवाद।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
सहरबीन यहाँ अख्तिताम पजीर हुआ। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन श्रोडर और इस्लामाबाद में इसरारुल हाक। सहरबीन की टीम को इजाज़त, खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ तहमीना कुरैशी।
इसराइली जंगी तैयारों ने शाम में जंगजुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें वो मकाम भी शामिल है जहां से कुछ घंटों पहले एक ईरानी ड्रोन ने इसराइल के लिए उड़ान भरी थी। इटली के शहर माचेराता में शहरी फस्ताइयत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। सऊदी अरब में जय्यद मजहबी रहनुमा शेख अब्दुल्ला अल मतलक ने कहा है कि औरतों पर अबाया पहनना लाजिम नहीं। इंडिया की हुकूमत ने दावा किया है कि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में वाकई सुनजवान आर्मी कैंप पर जैश मोहम्मद के अहलकारों ने बंदूकों से हमला किया। हांगकांग में एक डबल डेकर बस के हादसे में 19 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 40 जख्मी हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।